الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے جو کہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ مزید شکر یہ ہے کہ اس جمعے کے دن جو اس کے حقوق ہیں کہ جمعے کی نماز میں تیار ہو کر اول وقت میں آیا جائے، الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسجد میں موجود ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گزارشات جاری رہیں گی۔ یہ 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں 6 آیات کریمہ انشاءاللہ ہر آیت کا یہاں بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقوال جو رمضان البارہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ خطاب سلمان فارسی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان معظم کی آخری رات یا آخری دن اللہ کے نبی نے رمضان البارہ کی فضیلت کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذل لکم شہر عظیم، اے لوگوں اے انسانوں، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارکن، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر، الحمدللہ دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں وہ لیلۃ القدر کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی، وہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر وہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، یہ غم خساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں روزے کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ محض کھانے پینے یا دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام نہیں ہے. یہ تو انسان کے حوالے سے اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے. لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک کیا شے ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, گرمی کسے کہتے ہیں. اس سے دوسروں کی بھوک پیاس اور گرمی اور ان کی مجبوری اور جو مشکلات ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوتا. تو شہر المواسات, یہ مواسات کا غم گساری کا مہینہ ہے. اسی طرح اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی. حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کروایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جتنا جس نے روزہ رکھا ہے اس کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جیسے روزے دار کا ثواب ویسے ہی روزہ افطار کرنے کا بھی ثواب. سلمان فارسی کیونکہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور ان میں سے یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا, تو انہوں نے سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کرا سکے, تو گویا اس کا اجر و ثواب تو سارا کا سارا امیر ہی لے گئے, عمرہ لے گئے. حضور نے پھر ان کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ایک گھونٹ پانی پر یا ایک لسی کے گھونٹ پر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد فرمایا جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلایا, یعنی اس کی شکم اس کی جو پیٹ کی بھوک کی پیاس تھی اس کو اچھی طرح بھرپور طریقے سے پورا کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا شربتن لا یزمعو حتی یدخل الجنہ, ایسا مشروب ہوگا وہ کہ جس کو پلا دیا جائے اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. وہ ہے وہ حوض کوثر جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو انشاءاللہ ایسا مشروب پلائیں گے کہ جس کے بعد پیاس نہیں لگے گی. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ مشروب عطا فرمائے. میں ایک منٹ کا وقفہ لے رہا ہوں 30 سیکنڈ کا, پھر میں گزارش کر رہا ہوں, آپ لوگ پلیز تھوڑی زحمت کریں, قریب قریب آ جائیے, مل مل کے بیٹھ جائیے, زیادہ تر لوگ اندر تشریف لے آئیں گے. جیسے صف میں بیٹھتے ہیں اگر ہم ویسے بیٹھ جائیں تھوڑا کلوز کلوز ہو کر, تو موسم تھوڑا گرم ہے, بہرحال کچھ تو بہتری ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, لیکن اگر مل مل کے بیٹھ جائیں گے تو میکسیمم لوگ اندر ہال میں آ جائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, خاص طور پر یہ جو درمیان میں صاحب بیٹھے ہوئے اگر تھوڑا سا موو کر لیں پلیز, دروازوں کے ساتھ جو بیٹھ گئے, مل مل کے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے, محبت کا مہینہ ہے, غم گساری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کا اکرام کرنے کا مہینہ ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں. اچھا اب جب ہال فل ہو جائیں تو گزارش ہے ہال کے دروازے بند کر دیں, کیونکہ مزید پھر لوگ آئیں گے تو باقیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. جزاکم اللہ خیرن, پلیز یہ دونوں دروازے بند کر دیجئے, صرف درمیان کا کھلا رہے. اگر بہرحال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا تھا, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے جو بھی حقوق ہیں, روزہ رکھنا ہے, رات کا قیام ہے, قرآن حکیم کا نزول ہے, انشاءاللہ بھی آیت کریمہ آ رہی ہے, اس حوالے سے جو بھی حقوق ادا کیے جانے ہیں انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پچھلے جمعے سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کے حوالے سے دو آیات, آیت نمبر 183 اور 184 کا بیان مکمل ہوا, اور آیت نمبر 185 کا ہم نے آغاز کیا تھا, اس کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے اصل میں, یہی بات سمجھنے کی ہے. فرمایا ہدل للناس, یہ قرآن حکیم ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے تمام انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں بینات ہیں, روشن دلائل ہیں, ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر, تو پس اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, حالت ایمان میں ہو, صحت مند ہو, مقیم ہو, اس پر لازم ہے فلیصم, اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. البتہ دو استثناءات برقرار رکھے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ, تو پس تم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر میں ہو, فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَر, تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں مکمل کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا. یہ جو عبادات ہیں اس کا مقصد اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے. اگر اللہ پاک نے آسانی دی ہے, یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو, یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سفر میں ہو اور سفر بھی مشقت والا ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے, بعد میں روزہ مکمل کر لو. اللہ پاک آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسر, وہ آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. ولتکملوا العدہ, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو, اس کی تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. آیت نمبر 185, یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی, ایک سال بعد, اور اس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت کا حکم بعد میں آیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا, لہذا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قرآن حکیم ہی محض رمضان میں نازل نہیں ہوا, بلکہ سابقہ تمام کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور دیگر صحیفے جو نازل ہوئے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئے. گویا ہمیشہ سے رمضان کا مہینہ نزول وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, قرآن کو بھی رمضان میں نازل فرمایا. لہذا چند منٹ لوں گا بات کو واضح کرنے کے لیے اور یا ریپیٹ کرنے کے لیے کہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ, کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ, دنیا کی زندگی میں رب کائنات نے ہمیں جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے بھیجا. یہ کی ورڈ ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ رب کائنات جس کے ہاتھ میں جو کل خیر کا مالک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. اگر یہ دنیا دار العمل ہے, امتحان کی جگہ ہے, تو یہاں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہوگی, گائیڈنس ہوگی, کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس امتحان میں کون سے سوالات آنے والے ہیں, میں نے کرنا کیا ہے, ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں. سب سے بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اگر سفر میں جا رہا ہو, طویل سفر ہے, تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ راستہ کون سا ہے, جانا کہاں ہے, منزل کیا ہے. راستہ ہی نہیں پتا, منزل ہی متعین نہیں ہے, تو پھر سفر تو بالکل بیکار ہی ہوگا. جتنی محنت کر لے, بھاگ دوڑ کر لے, منزل کو نہیں پہنچ سکے گا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت پر رحم فرمایا. الحمدللہ رب کائنات نے انبیاء کرام بھیجے جو معلم کی حیثیت میں رہے, اور کتابیں نازل فرمائیں کہ جو گائیڈنس تھی انسانیت کے لیے. اس سلسلے کو مکمل فرما دیا جناب نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین قرار دیا رحمت للعالمین جناب نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا. ہدن للناس, یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اگر دنیا میں ہدایت مل جائے تو دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت بن جائے گی انشاءاللہ العزیز. آپ نعمتوں کا تذکرہ کرتے چلے جائیے, وقت نہیں ہے. واقعہ یہ ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی, مادی نعمتیں, روحانی نعمتیں. لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ اگر یہ تمام تر نعمتیں ہدایت کے ساتھ مل جائیں تو اس سے بڑی تو کوئی اور نعمت ہی نہیں. صحت نعمت ہے, الحمدللہ اللہ پاک نے صحت دی ہے, روزہ رکھنے کے قابل بنایا, نماز پڑھنے کے قابل بنایا, تہجد پڑھنے کا موقع عطا فرمایا, تراویح پڑھنے کا، تراویح اور دیگر عبادات کا موقع عطا فرمایا، صحت میں نے الحمدللہ صحت نعمت ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، جسمانی یا دماغی توازن درست نہ رہے، یا فزیکل فٹنس کے اعتبار سے غور کر لیجئے، ہاسپٹل چلے جائیے، دیکھ لیجئے کتنا مریض موجود ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو عبادات نہیں کر سکتے دیگر. اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ موقع عطا فرمایا. اسی طرح پیسہ نعمت ہے، حلال کا پیسہ، حرام کی بات نہیں ہو رہی. وہ پیسہ جو حلال روزی ہو، جو محنت کر کے کمایا جائے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن پیسہ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا، اور قارون کو بھی عطا فرمایا، دونوں کو پیسہ عطا فرمایا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کے ساتھ ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، صدیق اکبر قرار پائے، خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ قرار پائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، کیونکہ پیسے کے ساتھ اللہ پاک نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی تھی. اولاد نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، 86 برس کی عمر میں دعا فرما رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں تھی. دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیکوں کاروں میں سے اولاد عطا فرما. اور اللہ پاک اولاد کی نعمت کو خوشخبری کے طور پر بیان فرماتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی، ایک بہت تحمل والے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے بیٹے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو اولاد نعمت ہے. حضرت زکریا بھی دعا کرتے رہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ پاک نے ان کو بھی اولاد عطا فرمائی. انتہائی بڑھاپے میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. تو اولاد نعمت، وقت نعمت ہے، جس کی سب سے زیادہ ناقدری کر رہی ہے آج یہ قوم. سب سے بڑی قیمتی ترین شے ایگزامینیشن ہال میں ٹائم ہوتا ہے. آپ پوری تیاری کر کے گئے ہیں، سب کچھ آپ کو آتا ہے، لیکن ٹائم لمیٹیشنز کے ساتھ آپ کو پیپر دینا ہے، اور ٹائم ایلوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. کون سا سوال کتنے نمبر کا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پیپر پیٹرن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں کچھ شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں، کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کچھ لانگ کوشچنز ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے دین میں کچھ فرائض ہیں، فرائض جن کی ادائیگی لازم ہے، کچھ سنت کے درجے میں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ نوافل ہیں. اب اگر کانسیپٹ درست نہ ہو انسان کا کہ فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، اور دیگر مستحبات کیا ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اور شیطان پوری چالاکی کے ساتھ یہ کام کرتا کہ مستحبات کو فرض کا درجہ دے دیتا. جیسے فرض کی ادائیگی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی مستحبات کو انتہائی اہمیت کے ساتھ ادا کرنے لگتا، اور جو فرض ہے، جو لازم ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ احساس بھی نہیں ہوتا. آج بحثیت مجموعی آپ دیکھ لیجئے، یہی صورتحال ہماری بن چکی ہے کہ جو فرائض اللہ پاک نے ہم پر عائد کیے ہیں، انشاءاللہ بھی میری گفتگو کے آخر میں ایک اہم فریضہ آ رہا، اکثر و بیشتر وہ ہمارے ذہنوں سے ہی نکل گیا، اور جو دیگر عبادات ہیں، مستحبات ہیں، اس کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں. تو بہرحال ہدایت دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے. جب اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، لیکن سلمان فارسی فطرتاً توحید پر تھے، لہذا تلاش کیا انہوں نے اسلام کو، دین کی تعلیمات کو. بڑی مشکل سے ایک راہب ملا، اس راہب کے پاس جا کر جانے تلمس طے کیا اور توحید کی باتیں ان سے سیکھی. جب وہ راہب جانے لگا اس دنیا سے تو کہنے لگا، سوال کیا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کہاں سے دین سیکھوں گا مزید. کہا وہ کھجوروں کی بستی میں ایک پیغمبر کے نزول کا وقت ہے، یا پیغمبر کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا، اور میرے بعد اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ. وہاں سے چلے فارس سے اور مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں غلام بنا لیے گئے. لیکن جذبہ، کیونکہ عزم بڑا زبردست تھا، جذبہ تھا ہدایت حاصل کرنے کا، غلام تو بنا لیے گئے، اتفاق سے مدینے میں ہی آئے. اور یہاں خوشخبریاں آنے والی تھیں کہ پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہجرت مدینہ ہونے والی ہے، لہذا سلمان فارسی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کچھ نشانیاں بتائی تھی راہب نے، وہ نشانیاں دیکھ کر فوراً ایمان قبول کر لیا. اور یہ واحد صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب نہیں تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گھرانے میں اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا سلمان ابن سلمان کے والد کا نام کیا ہے, کیونکہ والد کا نام معلوم نہیں تھا غلام رہے, تو بہرحال کہتے تھے سلمان ابن اسلام, میری ولدیت اسلام ہے, مجھے اسلام کے نام سے پہچانو. یہ ہے ہدایت کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ کہ سلمان فارسی کو ہدایت ملی کیونکہ تڑپ تھی کڑن تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, ہدایت کے سر چشمے تک پہنچا دیا سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال ہدایت دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور قرآن حکیم ہدایت ہے. اب ذرا تجزیہ کیجئے قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کا, ذرا برا نہیں منائیے گا, حقیقت میں اپنی عرض کر رہا ہوں. اچھے خاصے سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے 20-20 سال لگائے اپنی زندگی کے, پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے, کوریا سے پڑھ کر آ رہے ہیں, کینیڈا سے پڑھ کر آ رہے ہیں, لیکن قرآن سے تعلق کا حال یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. ذرا غور کیجئے آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا حال ہے یا نہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا. ذہین طبقہ ہمارا وہ ہے, انٹلیکچوئل وہ ہیں جو بد قسمتی سے قرآن سے بہت دور ہیں. اور یہ بھی بہرحال ایک سازش کے تحت ہے, اب اس سازش پہ تو لمبی بات ہو سکتی ہے, کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا, یہ اصل میں ہماری اصل سے ہمیں کاٹ رہا ہے. سازش کے تحت عربی زبان سے قرآن سے دور کیا گیا اس نسل کو. فارسی زبان تو اب حقیقت یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ سمجھتے نہیں فارسی ہے کیا, جبکہ یہ دو عظیم ترین زبانیں ہیں ہماری, ایک عربی زبان جس میں اللہ کا کلام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات ہیں, اور ایک فارسی زبان جس میں اصل لٹریچر ہے ہمارا. اور اکثر و بیشتر نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے, لہذا سازش کے تحت اس تعلیمی نظام کے ذریعے جو نئی نسل تیار کی, نیو جنریشن تیار کی, ان کے افکار ان کے تھاٹس وہ ہیں جو انگلینڈ سے آئے ہیں, لارڈ مکالے کے دیے ہوئے ہیں یا اور جو دیگر آئے انہوں نے جو کانسیپٹ دیے وہ اکثر و بیشتر ہیں. نتیجہ کیا ہوا, ان 50 سالوں میں ان 60 سالوں میں ایک ایسی نسل تیار ہوئی, ایسی جنریشن تیار ہوئی کہ جو قرآن سے دور ہیں, قرآن کی تعلیمات براہ راست نہیں سمجھ سکتے, نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال یہ المیہ رہا الحمدللہ اس حوالے سے. بہت سے علماء نے یہ کام کیا کہ لوگوں کا تعلق قرآن حکیم سے جوڑا جائے. اس تحریک میں سب سے پہلا نام بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ, محدث دہلوی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, انہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اور فارسی زبان میں کیا, جو کہ انٹلیکچوئل کی زبان تھی یہاں پر ہندوستان میں سمجھتے تھے. فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. مقصد یہی تھا کہ قرآن سے لوگوں کو متعارف کروایا جائے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کی تعلیمات کیا ہیں, لوگوں سے متعارف کروائے جائیں. پھر عوام الناس کی سطح پر خاص طور پر شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا موضوع القرآن. قرآن کا سب سے پہلا اردو مستند ترجمہ انہی کے بیٹے شاہ عبد القادر کا رحمۃ اللہ علیہ. در حقیقت یہ ہے وہ تحریک کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے متعارف کروایا جائے, کیونکہ قرآن حکیم ہدایت ہے. بہرحال کیونکہ قرآن حکیم ہدایت کا سرچشمہ نہ بن کے نازل ہوا, لہذا اس تحریک کو الحمدللہ آگے بڑھایا اور علماء نے جنہوں نے پھر ترجمہ کیا آسان زبان میں. اس میں بہت سارے نام آتے ہیں الحمدللہ, محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, تفہیم القرآن کے لکھنے والے سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر علماء نے بھی الحمدللہ قرآن حکیم کا ترجمہ کیا, تفاسیر لکھی آسان زبان میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے متعارف کروایا جائے. الحمدللہ اسی تحریک کو لے کر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آئے اور انہوں نے انہی علماء سے جو تراجم سیکھے, ترجمہ سیکھا, مفہوم سیکھا, تفاسیر بھی سیکھی, الحمدللہ اس کو بیان کیا. اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کا جو معاملہ تھا اکثر و بیشتر وہ کم سے کم تر ہو رہا ہے, اور یہ ویژول جو دور آیا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے سب سے پہلا کام کیا. 1984 میں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے ساتھ اگر قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح اور مختصر ربط و تعلق جو ہے قرآن آیات کا وہ بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا.
اور قرآن کی اور رمضان کی جو راتیں الحمدللہ ویسے بھی نزول قرآن کے حوالے سے بڑی اہم ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ سلسلہ شروع قبول فرمایا. 86 میں محترم ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے, ناظم آباد کی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن کیا. 86 سے آج 2016 تقریباً 30-35 سال پر مبنی یہ سلسلہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لوگ رمضان کی راتوں میں 4 سے 6 گھنٹے بلا مبالغہ قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کی تشریح ہو رہی ہے, اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, تراویح کی جا رہی ہے. 91 میں الحمدللہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. 90 میں اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا. 91 میں خود تشریف لائے محترم ڈاکٹر صاحب اور دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت اس مسجد میں بیسمنٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کی. پھر 98 میں ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے مزید توفیق عطا فرمائی, صحت عطا فرمائی. الحمدللہ اسی حال میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا جو بیان القرآن کے نام سے ریکارڈ بھی ہوا الحمدللہ, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے. بہرحال دعا کریں محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے اور دیگر علماء کے لیے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. اصل بنیادی کام ان کا تھا قرآن حکیم سے متعارف کروانا, کیونکہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے, ہدل للناس ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا. اب آئیے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. قرآن حکیم درحقیقت ہدایت نامہ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کیا واقعتاً قرآن حکیم کو ہدایت سمجھتے ہیں اور ہدایت کی نیت سے قرآن حکیم پڑھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہم قرآن حکیم کو محض رسال ثواب یا حصول ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حکیم کا حرف حرف نیکی سے بھرا ہوا ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں الف لام میم, تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے, الف الگ, لام الگ, میم الگ, اور اگر اس کو نماز میں پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں ہر ہر حرف پر. یقینی طور پر قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے اس کو صحیح طور پر پڑھنا, صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے پہلا حق ہے. پھر اس کو روزانہ اس کی تلاوت کرنا یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. یہ محض قرآن حکیم رمضان میں پڑھنے کا کلام نہیں ہے, یہ تو ساری زندگی روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی روزانہ صحیح تلاوت کی جائے, اور پھر اگلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے. یہ کتاب ہدایت ہے, بک آف گائیڈنس ہے. دنیا میں کوئی ایسا اخبار آپ نہیں پڑھتے جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو, یا پڑھتے ہیں؟ فرانس جائے وہاں فرانسیسی زبان میں کوئی آپ کو اخبار دے دے آپ اس کو پڑھیں گے؟ کوئی اور زبان آپ کو سندھی زبان نہیں آتی آپ کو سندھی اخبار دے دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ظاہری بات ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, پڑھ ہی نہیں سکتے. واحد قرآن حکیم ہے پنیا دنیا بھر کی کتاب, کہ بہرحال اس کو پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے الحمدللہ, لیکن بدقسمتی سے اکثر و بیشتر بغیر سمجھے پڑھنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہے. جو پڑھتے پڑھے محض اس کو ثواب حاصل کرنے کے لیے, لیکن بغیر سمجھے. یہ ظلم قرآن حکیم کے ساتھ ہوتا ہے کہ کتاب ہدایت کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. بہرحال محترم ڈاکٹر صاحب نے اور دیگر علماء نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. روزہ رکھنے کا فرض کیا گیا لیکن چاہتا آسانی ہے کہ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو روزہ نہ رکھو. ولی تکمل العدہ, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ قضا کرنا پڑے تو بعد میں تعداد ضرور پوری کر لیا کرو. فرمایا ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. عام طور پر آیت کے اس حصے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ قرآن حکیم اور روزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ کیا محض اللہ اکبر کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے؟ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں بار بار اللہ اکبر کہہ دیا، کیا محض اللہ اکبر کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو جائے گی؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی ایسے بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. لہذا اللہ کی بڑائی کیا ہے، ذرا غور سے سنیے. زبان سے اللہ اکبر کہنا، اس سے آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا. اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑے. قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور خبردار کیجئے لوگوں کو، انذار کیجئے، جہنم کے عذاب سے بچائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا نظام زندگی قائم کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مانا جا رہا ہو، جس کی عدالتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں. کیا آج ہماری عدالتیں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ مسجد میں تو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے 6 مرتبہ اذان میں، لیکن کیا پارلیمنٹ میں بھی اللہ اکبر ہے؟ پارلیمنٹ میں ایسا تو نہیں کہ شیطان اکبر ہو، شیطان اور اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے اللہ کی نافرمانی پہ مبنی نظام قانون بنا رہے ہوں، سیاست چلا رہے ہوں. آج اکثر و بیشتر یہی صورتحال ہے. لہذا عدالت میں اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں. اور رب کائنات سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ، تراویح میں سن بھی لیا ہوگا آپ نے یا سنیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ آج بحیثیت مجموعی پاکستان میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات نافذ ہیں؟ کیا ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدالت، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہماری شادی بیاہ، ہماری میت مٹی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں؟ آج اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. لہذا ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم کے معنی ہوں گے اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس حوالے سے پیغمبر کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، زبان سے بھی اللہ کو بڑا مانا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورے 23 برس کی جدوجہد بلا مبالغہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد نہ کی ہو. ساری زندگی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے لیے دعوت کا کام بھی کیا، اس کے لیے جہاد بھی کیا، اس کے لیے اقامت بھی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کیسے گزرے؟ روزہ فرض ہونے کے بعد 9 یا 10 رمضان المبارک آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں. ان میں سے 6 رمضان ایسے گزرے جو جہاد اور قتال کے مرحلے میں گزرے. سب سے پہلا رمضان جو آیا کون سا غزوہ ہو رہا تھا، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ پہلا رمضان نماز رمضان فرض ہوا، 17 رمضان المبارک یوم البدر، کون سی جنگ کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ؟ 313 نہتے مسلمان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں جہاد کے مراحل طے کر رہے ہیں. شوال 3 ہجری، غزوہ احد، شوال تو بعد میں آتا ہے نا رمضان سے، لیکن احد بڑی جنگ تھی، باقاعدہ جنگ تھی، اس کی پلاننگ ساری کی ساری رمضان میں ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں ابو سفیان، لہذا تیاری کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے. اسی طرح اور دیگر غزوات، یہاں تک کہ مکہ کس مہینے میں فتح ہوا؟ سورہ ممتحنہ پڑھیے، مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں الحمدللہ. تو سارے کے سارے رمضان اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ گزرے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ روزہ رکھ کے اتنا بڑا احسان کرتے ہیں ہم کہ سارا دن آرام سے اے سی میں بیٹھنا ہے بھائی، روزہ ہے یار، اے سی سے باہر ہی نہیں نکلنا، گھر میں اے سی، دفتر میں اے سی، کار میں اے سی، اور بہرحال 15-16 گھنٹے کا روزہ جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، روزہ محض چند چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں جسمانی، ذہنی اور روحانی تیاری ہے، ایک ٹریننگ ہے کہ ایک ایسا انسان وجود میں آئے، ایسا مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام حلال چیزوں سے روکے ایک خاص وقت کے دوران، تاکہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو، یہ کیپیبلٹی پیدا ہو کہ وہ بقیہ دنوں میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں روزے اور قرآن کی یہ جو حکمت ہے، یہ دنائی ہے، اس کے جو مقاصد ہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ اپنی اصل روح کے ساتھ اور قرآن حکیم سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.